الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد سعة لأن يضحي فلم يضح فلا يقربن مصلانا أو كما قال صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. آج ارادہ یہ ہے کہ قربانی کے کچھ اہم مسائل بیان کر دیے جائیں, کچھ ایسی کوتاہیاں جس میں لوگ قربانی سے پہلے غلطی کرتے ہیں, قربانی کے دوران اور قربانی کے بعد, ان کوتاہیوں پر بھی ذرا روشنی ڈال دی جائے تاکہ لوگ ان سے اجتناب کریں. قربانی کے فضائل, قربانی کا فلسفہ کیا ہے, ان باتوں پر تو کافی بیانات ہو چکے ہیں. الحمدللہ گھروں میں, گلیوں میں, شہروں میں جانوروں کی رونقیں نظر آ رہی ہیں. بہت سے لوگ قربانی کے لیے تیار ہیں, بہت سے ارادہ کر رہے ہیں, بہت سے جانور لا چکے ہیں, بہت سے آج لینے جائیں گے, کچھ ایسے بھی ہیں جو اتوار کو جائیں گے اور کچھ ایسے بھی ہیں جو اسی دن جاتے ہیں اور کچھ تیسرے دن عصر کے بعد بھی جاتے ہیں, اس وقت ریٹ بہت گر چکے ہوتے ہیں. سب سے سستا جانور آپ کو ملے گا بقرعید کے تیسرے دن عصر کی نماز کے بعد, کیونکہ اس وقت جو بیوپاری ہوتے ہیں وہ جان چھڑانے کے چکر میں ہوتے ہیں, لیکن ظاہر ہے اس میں مزہ نہیں ہے, ثواب بھی کم ہے. بہرحال قربانی کے شروع سے آخر تک شرعی احکام کیا ہیں, دعا کریں اللہ تعالیٰ اس مختصر وقت میں تمام احکام کو اچھے انداز میں, آسان اور ایسے انداز میں بیان کرنے کی توفیق دے کہ سب کی سمجھ میں آسانی کے ساتھ آ جائیں. سب سے پہلا مسئلہ, قربانی واجب ہے یا سنت ہے, ابتدا یہاں سے ہوتی ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک قربانی واجب ہے اور بعض دوسرے ائمہ کے نزدیک, امام احمد ابن حنبل, امام شافعی رحمہ اللہ, ان کے نزدیک قربانی سنت مؤکدہ ہے, مگر وہ بھی سنت مؤکدہ جو قریب با واجب, واجب کے قریب قریب, تو نتیجے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے. امام ابو حنیفہ قربانی کو واجب کہتے ہیں, اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث, من وجد سعۃ لأن یضحی, کہ جو شخص قربانی کی گنجائش رکھتا ہے, فلم یضحی, اس کے باوجود قربانی نہیں کرتا, فلا یقربن مصلانا, وہ ہماری عید گاہ کے قریب بھی نہ آئے. اندر آگے نماز پڑھنا تو دور کی بات, قریب بھی پھٹکنے کی اجازت نہیں. جبکہ ہمارے ہاں عید میں اکثر سب سے پہلے وہی لوگ آتے ہیں معذرت کے ساتھ جو صاحب نصاب ہو کے بھی قربانی, جیسے رمضان میں ہو نا جس نے روزے نہیں رکھے وہ عید کی نماز پڑھ لیتا ہے کہ چلو کچھ تو انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھواؤ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو قربانی نہیں کر رہا وہ واقعی عید کی نماز نہ پڑھے, یہ ایک دھمکی ہے, ایک وعید ہے کہ قربانی کرنی چاہیے. اس کی اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے ہجرت فرمائی مدینہ, 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مدینہ میں بقرعید آئی ہے اور 10 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی فرمائی ہے, ایک عید بھی آپ نے ناغا نہیں فرمایا. جو حضرات کہتے ہیں کہ واجب نہیں ہے ان کی بھی دلیل ہے کہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما قربانی نہیں کرتے تھے, خلفاء راشدین میں سے تھے. اس کا جواب بہت آسان ہے کہ قربانی صاحب نصاب پر ہے. ابو بکر و عمر کے کپڑوں پہ 10-10 15-15 پیوند لگے ہوتے تھے, ان کو کھانے کے لیے روٹی میسر نہیں تھی, قربانی کے لیے بکرا کہاں سے میسر ہوگا, تو مسکین پر نہیں ہے. البتہ نبی نے مسکین ہونے کے باوجود کی, کیونکہ نبی کا عمل پھر حجت بننا تھا. بعض چیزیں امتیوں پہ نہیں ہوتی انبیاء پہ ہوتی ہیں, انبیاء کے لیے احکام سخت ہوتے ہیں. امتی پر تہجد واجب نہیں لیکن نبی پر تہجد واجب رہی ہے. کس پر واجب ہے؟ مالدار پر. غریبوں پر شریعت مالی احکام کو واجب قرار نہیں دیتی کیونکہ ہماری شریعت آسان ہے, مشکل نہیں ہے. ما جعل علیکم فی الدین من حرج, فرمایا اللہ نے تمہارے دین میں کوئی حرج اور تنگی نہیں رکھی. جو بیچارہ غریب ہے لوگوں سے قرضے لے لے کے گھر کا راشن آٹا دال آ رہا ہے, اس کو یہ کہنا کہ قربانی کرو تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعید ہے. اس لیے نبی نے فرمایا جس کے پاس گنجائش ہو. اب گنجائش کا مفہوم اگر ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا تو ڈیفنس میں جس کے پاس 1000 گز کا بنگلہ ہے, 40 تولے سونا ہے, وہ کہتا میرے پاس گنجائش نہیں ہے, کیونکہ وہ اپنے آپ کو کمپیئر کرتا ہے اس شخص کے ساتھ کہ جس کے پاس امریکہ میں 1000 گز کا بنگلہ ہے, اس حساب سے وہ اپنے آپ کو غریب سمجھتا. تو غربت اور مالداری میں ایک معیار وہ ہے جو شریعت کا ہے اور ایک معیار وہ ہے جو ہمارا اپنا ہے. ہم سب یہاں غریب بیٹھے ہوئے ہیں, اگرچہ ہم سب نے صبح ناشتے میں کسی نے انڈے کھائے ہیں, کسی نے پراٹھے کھائے ہیں, کسی نے جیم, کسی نے, دسترخوان پہ سب کے سب کچھ موجود تھا, اپنی مرضی سے سلیکٹ کیا ہے ہم نے. ابھی نماز کے بعد ہم کھانا کھائیں گے, ایسا ہو نہیں سکتا کہ کھانے کا ناغا ہو جائے سوائے ان کے جن کا روزہ ہے. کھانا کھائیں گے سارے, صحیح ہے نا؟ اس کے بعد پھر شام کو چائے بھی پیئیں گے, چائے کے ساتھ سموسے بھی ہو سکتے ہیں, پیسٹری بھی ہو سکتی ہے, ورنہ رات کا کھانا تو پیٹ بھر کے ڈاکٹر کے منع کرنے کے باوجود کھانا ہے اور اس کے پیسے بھی ہیں. اس کے باوجود ہم کیا ہیں بھائی؟ غریب. تو اگر غربت اور مہنگائی کے لیے کوئی معیار شریعت نے متعین نہ کیا ہوتا تو سارے ہمارے جو سابق صدر ہیں وہ دنیا کے غریب ترین انسان تھے. ان کی نگاہوں وہ کہتے تھے مجھے 5 سال اور دے دو, ابھی میں اتنا اکٹھا نہیں کر سکا جتنا مجھے کرنا چاہیے تھا, اس لیے 5 سال اور مر جائیں. ایک صاحب کہنے لگے مجھ میری 1 لاکھ روپے تنخواہ ہے, فیملی ان کی 1 بیوی 2 بچے. کہنے لگے مولوی صاحب 1 لاکھ میں کیا ہوتا ہے آج کل؟ اور اتنے پریشان تھے غربت سے کہ کہنے لگے کہ غریب آدمی کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہونا چاہیے, اس کو مر جانا چاہیے, 1 لاکھ میں ہوتا کیا ہے؟ سمجھنے بات کو, تو ہر ایک کا اپنا معیار ہے. تو اس لیے ایک معیار فقہاء کرام نے بیان کیا ہے اور وہ معیار قرآن و حدیث ہی سے اخذ کیا ہے کہ بھئی جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی, 52.5 تولہ چاندی کے ریٹ میں نے کوشش کی ابھی جاننے کی لیکن وقت نہیں ملا, تو ہاں مجھے یاد آیا 37,000 سے کچھ اوپر ہے, 37-38,000 کے درمیان, 52.5 تولہ چاندی کی ویلیو کتنی ہے؟ تقریباً 38,000. تو 38,000 روپے اگر کسی کے پاس موجود ہیں یا 38,000 کی چاندی کسی کے پاس موجود ہے یا 38,000 کی مالیت کا سونا گولڈ کسی کے پاس موجود ہے یا 38,000 کی مالیت کی کیش 38,000 خود کیش رقم کی صورت میں موجود ہیں. چار چیزیں ہو گئیں؟ نہیں تین ہو گئیں، کیش رقم دو دفعہ ہو گئی. یا تجارتی مال، تجارتی مال کہتے ہیں وہ سامان جو بیچنے کے لیے خریدا ہے، رینٹ پر دی ہوئی چیز اس میں شامل نہیں ہے. آپ کا پورا شو روم ہے، گاڑیاں ہیں، رینٹ پہ چل رہی ہیں، وہ نہیں، ان کا رینٹ شامل کیا جائے گا، کرایہ، گاڑیاں نہیں. گاڑیوں کا شو روم ہے، خود گاڑیاں بیچنے کا بزنس ہے، پلاٹ کا کاروبار ہے، یا دکان میں جتنا سامان ہوتا ہے وہ سارا بیچنے کے لیے ہوتا ہے. تو ہر وہ سامان جو آپ کی خریدتے وقت نیت تھی کہ اس کو میں رکھوں گا نہیں بلکہ جیسے ہی قیمت زیادہ ہوئی بیچ دوں گا، اس کو شریعت میں تجارتی مال کہتے ہیں. ایک پلاٹ آپ نے خریدا اپنی رہائش کے لیے لیکن خیال ہوا چلو بیچ دو، یہ تجارت میں داخل نہیں. ایک پلاٹ آپ نے خریدا بیچنے کے لیے، بعد میں خیال ہوا چلو رہ لو، یہ تجارت میں داخل نہیں. ایک پلاٹ آپ نے خریدا بیچنے کے لیے، بعد میں ارادہ ہوا اس میں رہ لوں گا، پھر ارادہ ہوا چلو بیچ ڈالو، یہ بھی تجارت میں داخل نہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ یعنی خریدتے وقت بیچنے کی نیت اور وہ نیت تا حال برقرار رہے، درمیان میں اس میں نیت تبدیل نہ ہو، تو ایسی چیز کو تجارتی چیز کہتے ہیں. تو یہ چوتھی چیز کیا ہو گئی بھائی؟ تجارتی مال. دکاندار کے پاس جتنا مال اس کی دکان میں ہوتا ہے سب بیچنے کے لیے، اور خریدتے وقت بھی بیچنے کی نیت، اور تاحال اس کی نیت بیچنے ہی کی ہوتی ہے. سمجھ رہے بات کو؟ تو اس سارے مال کو نصاب میں شامل کیا جائے گا. چار چیزیں ہو گئیں، ایک اور چیز ہے پانچویں، ضرورت سے زائد سامان. جس جو آپ ضرورت کا مطلب جو آپ کے استعمال میں نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک پلاٹ ہے، بیچنے کے لیے نہیں ہے، رہنے کے لیے، مگر ابھی تک رہ نہیں رہے آپ اس میں، نہ اسے کرائے پہ دیا ہوا ہے، نہ اس میں خود رہتے ہیں، فالتو پڑا ہوا ہے. تو شریعت اس قسم کی فالتو چیزیں رکھنے کی اجازت آپ کو جب دیتی ہے جب آپ اس کا حق ادا کریں. مال کو روک روک کے رکھا ہوا ہے نا، نہ رہتے ہیں نہ بیچتے ہیں نہ کرائے پہ دیتے ہیں، پڑا ہوا ہے، مصیبت میں کام آئے گا، آڑے وقت میں کام آئے گا. تو اس کی ویلیو بھی قربانی کے نصاب میں، زکات میں شامل نہیں ہوتی ایسی چیزیں، مگر قربانی میں شامل ہوتی ہیں. زکات تو نہیں ہے اس پہ مگر قربانی ہے. گھر میں ڈنر سیٹ آڑے وقت کے لیے رکھا ہوا ہے، کوئی آڑا ترشا مہمان آ گیا، آڑے وقت کے لیے تو پھر یہی ہوگا نا، آڑا ترشا مہمان آ گیا اس کے لیے، یہ انتہائی وی آئی پی قسم کا ڈنر سیٹ، پورے سال میں ایک دفعہ بھی استعمال نہیں ہوا، تو اس کا مطلب ہے یہ بھی ضرورت سے زائد. ورنہ اب تک ایک دفعہ سال میں آڑا وقت ہر آدمی پر کسی نہ کسی طریقے سے آ جاتا ہے، اس کا نہیں آیا اس کا مطلب فالتو چیز ہے. گھر میں آپ کے 15 گاڑیاں ہیں ماشاءاللہ، ایک مثال دے رہا ہوں، سب استعمال میں ہیں، کسی پہ نہیں قربانی، لیکن ایک گاڑی ہے آڑے وقت کے لیے رکھی ہوئی ہے، پورے سال میں استعمال کی نوبت نہیں آتی، اس کا مطلب ہے یہ بھی اوقات چنچی کی ہے مگر گاڑی لے کے رکھی ہوئی ہے. بھائی پورے سال میں اگر استعمال نہیں ہو رہی اس کا مطلب ہے کہ ضرورت میں نہیں ہے، اس لیے وہ استعمال میں ہے تو چاہے کتنی لمبی گاڑی ہو اس پہ قربانی نہیں ہے. سمجھ گئے بھائی؟ اس سے آڑے وقت کی ڈیفینیشن بھی سمجھ میں آ گئی. آڑا وقت کسے کہتے ہیں؟ کہ سال میں کم از کم ایک دفعہ تو استعمال ہو بھائی. دوبارہ دوہرا دیتا ہوں، پانچ چیزیں ہیں قربانی کے نصاب میں. زکوٰۃ میں چار چیزیں دیکھی جاتی ہیں، قربانی اور صدقہ فطر میں پانچ چیزیں. صدقہ فطر میں بھی یہی ہے، نمبر ایک سونا، نمبر دو چاندی، نمبر تین کیش رقم، کیش اماؤنٹ، نمبر چار مال تجارت، نمبر پانچ ضرورت سے زیادہ سامان. یہ ایک چیز یا دو چیزیں یا تین یا چار یا پانچوں کا مجموعہ اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر آپ کے پاس ہے، یعنی تقریباً اس زمانے کے 38,000 روپے کے برابر ہے، ابھی بے ہوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ اس میں شرطیں لگی ہوئی ہیں. آپ ایک دم سوچیں گے تو سب کے پاس ہے بھائی، کچھ نہ کچھ تو ان میں سے ہوتا ہی ہے. میں نے ایک دم اس لیے بتا دیا کہ میرے اوپر کیس بھی بن سکتا ہے کہ آپ نے کہہ دیا اور سب بے ہوش ہو گئے. تو یہ پانچ چیزیں 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہیں، یا چار یا تین یا دو یا ایک، تو سب سے پہلے اس میں سے قرضے مائنس کریں جو آپ نے لوگوں کو دینے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات بھائی؟ آپ کے پاس اتنے تو کچھ آپ نے بھی تو لوگوں سے پیسے لیے ہوئے ہیں نا، وہ قرضے کیا کریں گے آپ؟ مائنس. بھائی ستار بھائی کے 1,00,000 بنتے ہیں، غفار بھائی کے 1.5 لاکھ، سلیم کباڑیے کے 50,000، گٹکے والوں کا بھی اچھا خاصا بل ہو جاتا ہے آج کل، گٹکے والے کے 1,500 گٹکے کے ہیں، K2 سگریٹ اس سے بھی فری میں لیتے رہے ہیں نا، اس کا بل بہت چڑھ گیا ہے، 15,000 اس کے دینے ہیں، وغیرہ وغیرہ. ملا کے سارے پان گٹکے نکال کے مائنس کریں، اب بھی 38,000 بچ رہے ہیں کہ نہیں بچ رہے؟ نکال لیے بھائی، نکال لیے نا. اب نکالنے کے بعد پھر آپ نے دیکھا ہے نا کہ بقرعید تو آ گئی، اب 38,000 میں اگر میں نے ایک چھوٹا سا بکرا بھی لے کے ذبح کر دیا تو ابھی گیس کا بل بھی دینا ہے، بجلی کا بل بھی دینا ہے، گھر کا راشن بھی آئے گا جو کہ ابھی آیا نہیں ہے، تو اس کے بھی نکال لیں. راشن ہمارے ہاں کتنے کا آتا ہے؟ 10-15,000 خشک راشن آتا ہے دکان سے، وہ نکال لیے. گوشت، سبزی، آلو، پیاز، ٹماٹر، ایسا نہ ہو بکرا کاٹ کے بیٹھے ہوں پورے مہینے، پھر بکرا ہی ہو، نہ آلو نہ پیاز نہ ٹماٹر کے پیسے، کچھ بھی نہ ہو، بیوی پھر آپ کو کاٹے گی، بیوی بچے پھر آپ کو کاٹ کے نا 6-7 حصے کر کے سری پائے الگ کر کے بیچ رہے ہوں گے. تو آلو پیاز ٹماٹر کے پیسے بھی اس میں سے مائنس کر لیں. پہلے علماء یہ فتویٰ دیتے تھے کہ یہ مائنس نہیں کریں گے، آج کے علماء کرام نے لوگوں کی ضرورت اور مجبوری کو دیکھتے ہوئے یہ فتویٰ دیا ہے کہ نہیں، اس زمانے میں یہ خرچے بھی مائنس کرنا ضروری ہے. تو یہ خرچے آپ اس میں سے کیا کر لیں؟ مائنس. پھر دیکھیں کہ 38,000 کے بقدر آپ کے پاس بچتا ہے یا نہیں بچتا، پھر بھی اگر بچتا ہے تو آپ پر قربانی واجب ہے. سمجھ رہے ہو بات کو بھائی؟ ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ سونے کے بارے میں، سونا، گولڈ. میں نے بتایا کہ ان پانچ چیزوں میں ایک چیز سونا بھی ہے نا. سونا اگر کسی کے پاس ہے، تھوڑا سا بھی ہے، تو وہ بھی اتنا ہوتا ہے عام، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ سونا اگر صرف سونا ہی ہو اور بقیہ چار چیزوں میں سے کچھ بھی نہ ہو، تھوڑا سا ٹیکنیکل مسئلہ ہے سمجھ لیں، اگر کسی عورت کے پاس یا مرد کے پاس صرف گولڈ ہے، سونا ہے، اور ان چار چیزوں میں سے باقی جو چار بچی ہیں، سونا، چاندی وغیرہ، سوری، چاندی، کیش رقم، پلاٹ یعنی تجارتی مال وغیرہ میں سے کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر صرف سونے کا نصاب 7.5 تولے سونا ہے، پھر 7.5 تولے سونے سے کم پہ نہ زکات ہوگی اور نہ قربانی. لیکن اگر سونے کے ساتھ چاندی بھی ہے یا 1 روپیہ بھی ہے، 1 روپیہ کرنسی کا آپ کی ملکیت میں قرضے ورزے نکال کے 1 روپیہ بھی بچتا ہے، یا تجارتی مال ہے یا ضرورت سے زائد سامان ہے، تو پھر سونا اپنا نصاب کھو دیتا ہے، پھر سونے کی اپنی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، پھر چاندی کو اصل بنا کے دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے پاس کتنی ویلیو ہے. تو لہذا پھر چاندی کا حساب ہوگا. پھر آدھا تولہ سونا بھی اگر ہے اور باقی چیزوں کے ساتھ ملا کے 38,000 کے بقدر رقم پہنچ جاتی ہے تو قربانی واجب ہوگی. ایسا کیوں ہے؟ یہ سونے میں یہ ٹیکنیکل مسئلہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کے زمانے میں 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولے چاندی کی ویلیو برابر تھی. لہذا اس زمانے میں نبی نے اختیار دیا تھا کہ 7.5 تولے سونے پہ بھی زکات ہے اور 52.5 تولہ چاندی پہ بھی زکات. جب نبی کا دور گزرا سونے کی قیمت اتنی بڑھ گئی کہ دونوں نصابوں میں بہت فرق آ گیا. اس لیے فقہاء کرام پریشان ہوئے کہ سونے کو اصل بنائیں یا چاندی کو اصل بنائیں. حدیث میں تصریح نہیں ہے کہ اصل سونا ہے یا چاندی. تو فقہاء نے کہا کہ اگر صرف سونا ہی سونا ہے کچھ بھی نہیں ہے تو پھر سونا ہی اصل ہے 7.5 تولے. لیکن اگر دونوں چیزیں موجود ہیں تو پھر عبادات میں احتیاط کے پہلو کو ترجیح دی جاتی ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ کی نظر میں چاندی اصل ہو. سمجھ رہے ہو بات کو بھائی؟ اس لیے عبادات میں ہمیشہ کس پہلو کو ترجیح دی جائے گی؟ احتیاط. فقہا دو اصول بیان کرتے ہیں عبادات میں، ایک احتیاط کے پہلو کو ترجیح اور ایک وہ پہلو جس میں غریبوں کا فائدہ ہو. غریبوں کا فائدہ 52.5 تولے چاندی پہ زکات اور قربانی فرض کرنے میں زیادہ ہے، 7.5 تولے پہ نہیں ہے. اور قرآن میں غریبوں پہ خرچ کرنے کے فضائل اتنے ہیں تو قرآن کے ان فضائل سے فقہا نے استنباط کیا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فقہا جب کوئی بات کرتے ہیں تو اپنی رائے اور اپنے پیٹ سے نہیں کرتے. لوگ دو منٹ میں کہہ دیتے تو فقیہ کا قول ہے، یہ تو مجتہدین کے اقوال ہیں، یہ دین تھوڑی ہے. تو وہ جو مجتہدین کے اقوال ہیں وہ اپنے پیٹ سے نہیں ہوتے، وہ قرآن و حدیث کو انہوں نے پرکھا ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث ہمیشہ غریبوں کو جو ہے نا حمایت کرتا ہے، غریبوں کی، جس مسئلے میں غریبوں کا فائدہ ہوگا. تو غریب کا فائدہ اسی میں ہے. اس لیے یہ واجب ہے کہ اصل معیار 52.5 تولہ چاندی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اچھا، ایک مسئلہ تو ہو گیا، یہ تو ہے اس پر جس پر واجب ہے. دوسری بات یہ کہ بعض فقہا، چونکہ آج کل بیانات انٹرنیٹ پہ سعودی عرب بھی جاتے ہیں تو پھر کچھ مسائل میں فقہا کا اختلاف ہوتا ہے تو پھر لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں، تو میں پہلے ہی سوچ رہا ہوں کہ وہ بیان کر دوں. بعض ائمہ کے نزدیک، امام شافعی اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک، قربانی گھر کے سربراہ اگر کر لے تو سب کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے. تو علماء سعودیہ چونکہ حنبلی مذہب کو فالو کرتے ہیں لہذا وہ بھی اسی رائے پر عمل کرتے ہیں کہ ایک گھر میں ایک قربانی سب کی طرف سے کافی ہے. اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اہل بیت میں گھر کے سربراہ کو حکم دیا قربانی کرنے کا. حدیث کا مفہوم ہے یہ. تو یاد رکھیے، فقہا کا اختلاف ہے، جو امام احمد ابن حنبل کو فالو کرتے ہیں اس رائے پر عمل کر سکتے ہیں، لیکن اس بارے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی دلیل بہت مضبوط ہے کہ من وجد سیعتن، جس کے پاس بھی گنجائش ہے. اس میں گھر کے سربراہ کی قید نہیں ہے، جس کے پاس بھی گنجائش ہے وہ اگر قربانی نہ کرے تو عیدگاہ میں نہ آئے. رہی وہ حدیث جس میں آتا ہے کہ گھر کے سربراہ کیا کرتے تھے، تو اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں، بلکہ آج بھی عموماً گھر کا سربراہ ہی صاحب نصاب ہوتا ہے. اس کے ماتحت لوگ تو کنگلے ہوتے ہیں، تبھی تو ماتحت ہوتے ہیں. بھائی سربراہ ہی ہے جو سب کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، سب کی تنخواہیں اسی کی جیب میں آتی ہیں اگر بچے کماتے بھی ہیں. تو عموماً صاحب نصاب گھر کا سربراہ ہی ہوتا ہے. البتہ اگر ہمارا دور جیسا دور ہے، اس میں معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ بیٹے کی کمائی باپ سے بھی زیادہ اور بیویاں شوہر سے زیادہ دولت مند، یہ اس دور میں ہوتا نہیں تھا، آج کل ہو رہا ہے. یہ قیامت قریب ہے نا، تو ساری چیزیں الٹی چل رہی ہیں. بیگم صاحبہ 1,00,000 کما رہی ہیں، یہ بےچارہ ریڑی لگا رہا ہے تربوز کی. ایسے واقعات آ رہے ہیں سامنے. تو کیونکہ جاب، خواتین میں بھی جاب کا رجحان بہت ہے، اس زمانے میں تو نہیں تھا. تو اب بیگم 1,00,000 کما رہی ہے، وہ قربانی نہ کرے تو اس کی کوئی لاجک سمجھ میں نہیں آتی. عبادت تو ہر شخص اس کا مکلف ہے نا، جو بھی عاقل بالغ ہے. تو یہ بھی یاد رکھیں، آج کل خواتین کے پاس گولڈ اتنا ہوتا ہے کہ اکثر خواتین پہ قربانی واجب ہوتی ہے، مردوں پہ عموماً واجب نہیں ہوتی. جب خواتین سے قربانی کا کہا جائے کہ اتنا سونا ہے اس کی زکات نکالو یا قربانی کرو، تو جواب یہ ملتا ہے یہ ہم نے آڑے وقت کے لیے رکھا ہوا ہے. تو وہی آڑا وقت ہر جگہ آ رہا ہے، تو بھائی یہ قربانی کرنے سے آڑے وقت، آڑے اوقات تل جاتے ہیں. صدقات سے حدیث میں آتا ہے بلائیں ٹلتی ہیں، تو آپ جوش و خروش کے ساتھ قربانی کریں. حدیث میں آتا ہے طیبوا بها انفسکم، قربانی کو تاوان سمجھ کے مت کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مصیبت میں ڈال دیا، بلکہ حدیث میں آتا ہے قربانی کو خوش دلی کے ساتھ کیا کرو کہ اللہ نے عبادت کا موقع بھی دیا، بلاؤں کے ٹالنے کا موقع بھی دے دیا اللہ تعالیٰ نے، اس لیے خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے. ایک مسئلہ تو یہ نصاب سے متعلق مکمل ہوا. دوسرا مسئلہ جو اکثر میں بتاتا رہتا ہوں کہ جانور کو ذبح کرنا صرف بقرعید کے ایام میں عبادت ہے، اس کے علاوہ عقیقے میں بھی عبادت ہے، اس کے علاوہ جانور کا ذبح کرنا کوئی عبادت نہیں ہے. صدقات و خیرات میں بکروں کو بھینٹ چڑھا دینا صدقوں کی، اور صدقے کے بکرے کے نام سے بکرے بیچنا، یہ شریعت میں اضافہ ہے، زیادتی ہے. فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے کسی پر قربانی واجب تھی اور اس نے بقرعید کے دنوں میں نہیں کی اور قضا ہو گئی، تو اب وہ جانور ذبح نہ کرے بلکہ جانور کی قیمت صدقہ کر دے، کیونکہ ذبح کرنے کا حکم گیا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ قیمت صدقہ کرنے میں غریب کا فائدہ زیادہ ہے بنسبت گوشت دینے میں. تو بکروں کو بھیٹ نہ چڑھائیں، غریب کو بکرے کے پیسے پکڑا دیں، وہ پیسوں سے چاہے گا بکرے خریدے گا، چاہے گا مرغی خریدے گا، چاہے گا آٹا دال راشن گھر کی ضرورت پوری کرے گا. تو صدقہ کہتے ہیں غریب کے گھر کی ضرورت کو پورا کرنا، وہ بکرے میں نہیں ہے، وہ پیسوں میں یا آٹا دال میں زیادہ ہے. لیکن یہ تین دنوں میں یہ فلسفہ نہیں چلے گا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں قربانی کیوں کروں، میں اتنے پیسے سیلاب زدگان کو کیوں نہ دے دوں. تو یاد رکھو اگر ایسا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی حکم دیتے کہ ان تین دنوں میں اتنے پیسے کسی کو دے دیا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور ذبح کیا اور بتا دیا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اللہ کے خلیل کی، اللہ کے خلیل نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تھا. صدقہ کرنے کے لیے اور مواقع ہیں، یہ جو رمی کی جاتی ہے نا حج کے دنوں میں، کنکر کیوں مارتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، شیطان نے تین دفعہ آپ کے راستے میں رکاوٹ ڈالی، حضرت ابراہیم نے اس کو کنکریاں ماری کہ شیطان کے وسوسے میں نہ آئے، اور بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے منا کی سرزمین میں لٹا دیا. تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو فلسفیانہ قسم کے لوگ ہیں اور فلسفر ہیں اور عقل پرست، تم سے کہیں گے کہ اتنے پیسوں سے کسی کو جہیز دے دو اور اتنے پیسوں سے صدقہ کر دو، تو ان کو بھی ہو سکے تو ایک دو کنکر اٹھا کے مار دیا کرو. یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، کنکر اٹھا کے مارو لیکن اپنی ذمہ داری پہ، ٹھیک ہے نا، میری ذمہ داری پہ نہیں. اور جانور کے گلے پہ چھری چلا دو. جب اتنا پلا پلایا خوبصورت جانور کے گلے پہ چھری چلے گی، تو اصل میں بظاہر تو اس کے گلے پہ چھری چل رہی ہے لیکن ان فلسفروں کے گلے پہ چل رہی ہوگی وہ چھری، سمجھ رہے ہیں؟ تو ان کے گلے پہ چل رہی ہوگی، چھری کہیں کیا ہو رہا ہے، یہ مولوی لوگ کیا کر رہے ہیں. تو کرنے دو ان کو ایسی باتیں. تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت یہی ہے کہ عقل سے بات سمجھ میں آئے نہ آئے جانور ذبح کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو بقرعید کے ان دنوں میں جانور کے خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے. یہی عمل، اور جہاں غروب آفتاب ہوا قربانی کا وقت ختم، اب چاہے 20 لاکھ کا جانور ہو 30 لاکھ کا، اسے ذبح کرنے میں ثواب نہیں ہے، صرف گوشت ہے، چاہے وہ بیچو یا گوشت کے لیے ذبح کر دو. تین دنوں میں عبادت ہے، خواہ گوشت نہ بھی کھائیں. مینا میں جو حاجی لاکھوں کروڑوں قربانیاں کرتے ہیں، گوشت تھوڑی کھاتے ہیں، کھا ہی نہیں سکتے، بہت سا جانور ضائع ہو جاتا ہے، لیکن ایک شاعر اسلام قربانی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. تو اس لیے قربانی کیے بغیر وہ فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی. تو یہ تو نصاب سے متعلق تفصیل. اب دوسری بات یہ کہ جانور کیسا ہونا چاہیے. میرے پاس منڈی سے فون آتے ہیں، ایک ٹانگ نہیں ہے، ہے مگر لنگڑا ہے، کان کٹا ہوا ہے، فون بھی نہیں اٹھاتا، تو غصے ہوتے ہیں، حضرت سودا ہو رہا ہے، بتائیں، کھیرا ہے لیکن 2 سال پورے ہو چکے ہیں، اور بھی عجیب عجیب فون آتے ہیں، کیا بتاؤں آپ کو میں. تو جانور جب اللہ کی راہ میں پیش کریں تو ہونا یہ چاہیے کہ اپنی جیب دیکھتے ہوئے خوبصورت سے خوبصورت، اپنی گنجائش سے زیادہ نہ کریں۔ شو بازی میں آ کے 20 لاکھ کسی سے قرضہ لیا، بیل لے کر آ رہا ہے، تو پھر وہ ادا بھی کرنا ہے آپ نے، پیسے کسی کے لیے ہیں تو دینے بھی ہیں، اپنی گنجائش۔ اگر حدیث میں آتا ہے جو دمبا 6 مہینے کا اگر ہے موٹا تازہ، تو اللہ اس کی قربانی بھی قبول کر لیتے۔ اگر آپ کی جیب 6 مہینے کے دمبے کی اجازت دیتی ہے تو 6 مہینے کا دمبا بھی اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ اور اگر آپ کروڑپتی ہیں، بات بات پہ 10-20 لاکھ روپے نکال کے پھینک دیتے ہیں، تو بھائی آپ 20 لاکھ کا لاسانی والوں سے بیل لے آؤ، آفریدی کے اس میں لگے ہوئے ہیں، لے آؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کیونکہ مالدار ہیں، ہر جگہ اتنا خرچ ہو رہا ہے تو قربانی کے بیل پہ بھی ہو جائے۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اتنا مہنگا جانور کیوں خریدا، تو یہ اسراف میں اس وقت داخل ہے جب اپنی جیب سے زیادہ۔ اسراف کے جو قاعدے ہیں نا، اسراف اور تبذیر، یہ ہر ایک کے لیے ایک جیسے نہیں ہیں۔ ایک آدمی کے حق میں ایک چیز اسراف ہے مگر دوسرے کے لیے وہ اسراف نہیں ہے۔ ایک آدمی کی گنجائش ہے نہیں مگر وہ بچے کی شادی کر رہا ہے کسی بہت بڑے ہوٹل میں، 20 قسم کے کھانے پکوا رہا ہے، تو یہ اسراف ہے۔ لیکن ایک آدمی کروڑپتی ہے، اس کے لیے اسراف نہیں ہے۔ تو اس لیے اسراف میں ہر ایک کے بارے میں ایک قاعدہ اور ضابطہ نہیں، ہر ایک اپنی جیب دیکھ کے، اپنی مالی حیثیت دیکھ کے قربانی کرے۔ تو پہلا مسئلہ کیا ہوا، قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیے، عیب دار نہیں ہونا چاہیے۔ میں جلدی جلدی کچھ عیبوں کی تفصیل بیان کر دوں۔ نمبر ایک، بکرا 1 سال سے کم کا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بھی ایک عیب ہے، چھوٹا بچہ 1 سال سے کم کا۔ یعنی کیا مطلب، جس دن آپ بکرا حلال کر رہے ہیں تو اس سے پچھلے سال پیدا ہو چکا ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ پہلے دن جو بکرا ذبح کر رہے ہیں، بقرعید کے پہلے دن، تو وہ بکرا پچھلے سال بقرعید سے 1 دن پہلے پیدا ہو چکا ہونا چاہیے۔ آپ بیوپاری سے پوچھیں یہ بکرا پچھلے سال بقرعید میں موجود تھا یا نہیں تھا، دنیا میں آ چکا تھا یا نہیں آ چکا تھا، اگر یہ پچھلے سال بقرعید میں موجود تھا تو اس کا مطلب اس بقرعید پہ 1 سال کا ہو گیا ہے، نہیں یاری بات۔ بکرے میں 6 مہینے کا نہیں چلتا، یہ ذہن میں رکھیں، بکرا پورا 1 سال کا ہونا چاہیے، چاہے اس کے دانت نکلے ہوں یا نہ نکلے ہوں، کھیرا ہو، 2 دانت کا ہو، نہ ہو دانت، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ دانت محض ایک علامت ہیں، 2 دانت کے جو لوگ قید لگاتے ہیں نا، یہ ایک علامت ہے کہ 2 دانت کا جب بکرا ہوتا ہے تو یقین ہو چکا ہوتا ہے کہ سال سے اوپر کا ہے، کیونکہ 14-15 مہینے میں بکرا دانت نکالتا ہے۔ سمجھ رہے بات کو، نہیں سمجھ رہے بھائی؟ تو بکرے کے لیے کیا ہے، قمری، شمسی نہیں، قمری سال۔ قمری سال 355 دن کا ہوتا ہے اور شمسی 365، تو 10 دن اور اللہ نے سہولت دے دی۔ تو کم سے کم پچھلی بقرعید سے پہلے، اگر پچھلی بقرعید کو پیدا ہوا ہے، گھر میں بعض دفعہ لوگ پالتے ہیں بکریاں، تو بکری نے بچہ دیا 10 ذی الحجہ کو، تو آپ اس بچے کو 10 ذی الحجہ کی شام کو ذبح کر دیں اگلے سال، نہیں یاری بات۔ 12 بجے پیدا ہوا تھا نا 10 ذی الحجہ کو، اگلے دن 10 ذی الحجہ کو 1 بجے ذبح کر دیں آپ اس کو، بلکہ 12:01 پہ ذبح کر دیں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو، 1 سال کا ہو گیا نہیں ہو گیا، کتنا کلیئر، اس سے زیادہ مزید ڈیٹیل کی کیا ضرورت ہے۔ اور اگر وہ بقرعید کے 3rd دن پیدا ہوا تھا، تو آپ بقرعید کے 3rd دن اس کو جس ٹائم پہ پیدا ہوا ہے اس سے 1 منٹ بعد ذبح کر دیں۔ پشاور کے حساب سے نہیں بتا رہا مسائل میں، پشاور کے حساب سے احکامات بالکل مختلف ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ صرف پشاور اور وزیرستان اور باجوڑ کے علاوہ کے احکام ہیں، ان کے لیے ایک الگ سے بک تیار ہوگی، چاند کا سیٹ اپ ہی سارا وہاں چینج ہوا ہوا ہے، وہ ایک الگ۔ صحیح ہے، ایک صاحب مجھے دعوت دے رہے ہیں پشاور میں، ولیمہ ہے بیان کے لیے، میں نہیں قبول کر رہا، ہو سکتا ہے بیان سنے بھی بعد، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ ایک سازش کے تحت بلا نہ رہے ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس سازش کے تحت بلا کے نا کہ بھائی یہ تم نے پشاور وشاور کا بہت کیا ہے، بھائی اس دفعہ بقرعید میں آپ ہی ہو جائیں، تو بھروسہ نہیں ہے بھائی۔ تو عیب نہیں ہونا چاہیے، ایک تو یہ بتا دیا، عمر پوری ہونی چاہیے، زیادہ عمر کتنی، کم سے کم 1 سال، اور گائے کے لیے 2 سال، دمبے کے لیے بھی ایک سال ہی ہے مگر اگر چھ مہینہ کا موٹا تازہ ہے تو دمبا بھی چلے گا. چھ مہینے کا بھی ہو موٹا تازہ بھی نہ ہو پھر وہ تو پھر دمبے کا ساشا ہو گیا نا, دمبا تو نہ ہوا وہ تو. اونٹ کے لیے کم از کم 5 سال, سمجھ رہے ہیں؟ بوڑھا کتنا ہو, 1 سال یا 2 سال کا تو ہے مگر بہت ہی بوڑھا ہو گیا, تو اتنا بوڑھا جانور جس کی ہڈیوں میں گودا ختم ہو گیا ہو اس بوڑھے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں. عام طور پر اتنا بوڑھا ہوتا نہیں ہے, پہلے ہی حلال کر دیتے ہیں. تو اتنا بوڑھا جانور بہت ہی بزرگی کے آخری انتہائی معیار پہ چل رہا ہو تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے, لیکن عام طور پر ایسا جانور مارکیٹ میں ملتا نہیں ہے اس لیے اس کو عموماً کم بیان کیا جاتا ہے. دوسرے جسمانی عیب, جانور کا سینگ اگر جڑ سے اکھڑا ہوا ہے بالکل جڑ سمیت تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے, لیکن اگر سینگ جڑ سمیت نہیں ہے بلکہ آج کل سینگوں کی گھسائی ہوتی ہے بالکل جڑ کے قریب سے کاٹا جاتا ہے اس کو, تو اس کی قربانی بلا کراہت جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بالکل جڑ سے اکھاڑ دیا وہ پھر اس کے دماغ پہ چوٹ لگتی ہے جانور کے, وہ اس لیے اس کی قربانی درست نہیں. لنگڑا جانور بھی بہت سے لوگوں کو ملتا ہے, فون آتے ہیں ہے تھوڑا سا پاؤں میں زخم آیا ہوا ہے یا موچ آئی ہوئی ہے, تو جانور کی اگر ٹانگ ہی غائب ہے پھر تو قربانی نہیں ہوگی, لیکن اگر لنگڑا کے چلتا ہے تو اتنا بھی اگر چل لیتا ہے نا کہ آپ اس کو وہاں سے چارہ دکھائیں قریب سے 2-3 میٹر سے اور وہ چارے تک چل کر آ جائے تو اس کی قربانی بھی جائز ہے. البتہ اتنا بھی چلنے کے قابل نہیں ہے. ایک صاحب بکرا لے کر آئے اوکاڑا وغیرہ سے, اسے فینسی بکرا تھا گھر میں پالا تھا, ٹیکے لگا لگا کے مختلف قسم کی خوراکیں اور اس میں دم درود وظیفے سب ہو گئے نا, وہ کافی بڑھا دیتے ہیں اس کو. وہ بےچارہ کبھی زندگی میں زیادہ چلا پھرا نہیں ہوتا, اس کو لوڈ کر کے لائے کئی گھنٹے وہ سزوکی میں کھڑا رہا ہے, تو اتنا کبھی وہ بےچارا اتنی دیر کھڑا نہیں ہوا. تو جیسے ہی اس کو لا کے اتارا وہ پھر جو بیٹھا ہے تو ایک ہفتہ ہو گیا ابھی تک بیٹھا وہی ہے وہ, صحیح ہے نا. اس کے ٹیکے بھی لگ رہے ہیں, مالشیں بھی ہو رہی ہیں, دعائیں دم درود سب چل رہا ہے, مگر وہ جیسے ہی کھڑا ہوتا ہے فوراً ویسے ہی بیٹھ جاتا ہے. اس بےچارے کو فینسی بکرا تھا, وہ کبھی چلنا دیکھا نہیں, تو ایک دم اس کو کھڑے کر کے لے آئے. تو ایسے بکروں کو لٹا کے لایا کریں, فینسی بکرے ہیں تھوڑا خیال کیا کریں. تو وہ مجھ سے مسئلہ پوچھ رہے تھے, میں نے کہا جب تک یہ اپنے پاؤں پہ 4 قدم چلنے کے قابل نہیں ہوگا اس کی قربانی نہیں ہوگی, تو کم از کم 4-6 قدم چلے وہ قربان گاہ تک جا سکتا, علماء بیان کرتے ہیں, پھر بے شک لنگڑا بھی ہو تو چل جائے گا. سمجھ رہے بات کو؟ دم بھی کٹی ہوئی ہوتی ہے بعض دفعہ, تو 1/3 دم 1/3 دم یا اس سے زیادہ اگر کٹی ہوئی ہے تو قربانی نہیں ہوگی, تھوڑی بہت کٹ گئی ہے تو قربانی ہو جائے گی. کان کا بھی یہی مسئلہ ہے, تھوڑے سے کان کٹ گئے یا پیدائشی طور پر کان ہے ہی نہیں یا چھوٹے ہیں تو جائز ہے قربانی, لیکن اس نے شو کے لیے کاٹ دیا, آدھا کان کاٹ دیا یا 1/3 کان کاٹ دیا. بعض فقہا کہتے ہیں کہ آدھا کٹ گیا کان تو پھر قربانی نہیں ہے, بعض کہتے ہیں 1/3 اگر کٹ گیا تو قربانی نہیں ہے, دونوں اقوال پر عمل کی گنجائش ہے. بعض جانور نابینا ہوتے ہیں, تو اگر ایک آنکھ کی بینائی بالکل نہیں ہے, ایک آنکھ سے اندھا ہے تو قربانی جائز نہیں ہے, اور اگر اندھا تو نہیں ہے بینائی کم ہے تو اگر وہ گھاس واس نظر آ جاتی ہے چل پھر لیتا ہے تو بھی جائز ہے اس کی قربانی. سمجھ رہے بات کو؟ ایک آنکھ ہی نہیں ہے یا ایک آنکھ ہے مگر اندھا ہے ایک آنکھ سے تو پھر قربانی جائز نہیں ہے, دونوں آنکھوں سے اندھا ہے تو بطریقہ اولا جائز نہیں ہے. سمجھ رہے بھائی بات کو؟ خسی بکرے کی قربانی کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں بہت زیادہ. خسی بکرے کی قربانی جائز ہے بلکہ مستحب ہے, کیونکہ اس کا گوشت میں بدبو نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دمبے ذبح کیے ہیں خسی, سمجھ رہے؟ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو جانور میں عیب ہے, تو یاد رکھیے جانور کے حق میں عیب ہے, ہمارے حق میں یہ عیب نہیں ہے, کیونکہ اس سے اس کے گوشت میں اور زیادہ, تو گوشت بھی زیادہ ہوتا ہے اور گوشت میں بدبو بھی نہیں ہوتی, تو قربانی ہم جو پیش کر رہے ہیں نا تو ہمارے لیے یہ جانور مہنگا جانور ہے عام جانوروں سے, اس لیے جائز ہے. البتہ کوئی جانور پیدائشی طور پر خسی ہو, نہ نر ہے نہ مادہ, پیدائشی, تو فقہا نے بیان کیا کہ اس کی قربانی درست نہیں ہے, کیونکہ اس کے گوشت میں عیب ہوتا ہے. جو پیدائشی خسی ہوتا ہے نا جانور, اس جانور کا گوشت اچھا نہیں ہوتا, اس لیے وہ عیب ہے, اور وہ جانور سستے بھی اسی وجہ سے بکتے ہیں. لیکن کسی کو خود خسی کیا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے. سمجھنے بات کو نہیں سمجھ رہے بھائی؟ اور کوئی مسئلہ قربانی کے عیب سے متعلق کسی کے ذہن میں ہو تو پوچھ لے، پھر میں اگلے مسائل کی طرف چلتا ہوں نا، تاکہ یہ عیب والا حساب کتاب مکمل ہو جائے. کسی کے ذہن میں ہے تو جلدی سے پوچھ لے. جانور کے عیب سے متعلق، جانور کے زخم لگ جاتے ہیں آتے جو، یہ زخم سے کچھ نہیں ہوتا، زخم کوئی ایسا عیب نہیں ہے، زخم تو بھر جاتا ہے علاج کے بعد، تو زخمی کتنا بھی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کچھ کہہ رہے ہیں؟ اچھا، تو اور پھر کیونکہ آپ لوگ پھر فون کریں گے نا سوراب بورڈ سے، تو بہتر نہیں ہے پہلے بتا دوں؟ تو جی سن ہو جاتا ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو دوبارہ ہوش صحیح ہو جائے گا، وہ اس سے کچھ نہیں ہوتا. جی جی ہاں، اگر ایک آدمی کا قرضہ دینے کا ارادہ ہی نہیں ہے تو اس کا اصل یہ کہ توبہ کرے اور قرضے کا ارادہ کر لے. قربانی تو اللہ کا حق ہے نا، تو بندوں کا حق مقدم ہے، اللہ نے مقدم کیا ہے، تو وہ قربانی کے بجائے پہلے یہ نیت کرے میں قرضہ ادا کروں گا، اس لیے اس پہ قربانی واجب نہیں ہے، بلکہ اس پہ قرضہ جو ادا نہیں کر رہا ہے اس گناہ سے توبہ کرنا واجب ہے. حدیث میں آتا ہے ہر ایک شہید کا بھی سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، قرضہ شہید کا بھی معاف نہیں ہوتا، اس سے اندازہ لگائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جس پہ قرضہ ہوتا تھا، جب تک کوئی اس کے قرضے کا کفیل نہیں بن جاتا، تو اتنی سخت وعید ہے اس پر. اچھا، قرضہ لے کے قربانی کرنا یہ بھی لوگ پوچھتے ہیں، تو قرضہ لے کے قربانی کرنا بھی جائز ہے، بشرطے کہ آپ کو قرضے کی ادائیگی کا مکمل یقین ہو کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں میں ادا کر دوں گا. اس لیے قرضہ لے کے قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، یہ تو جانور کے جی. گابن بچیا بہت اہم سوال ہے، تو یاد رکھیں گابن بچیا کی قربانی بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے پیٹ سے اگر بچہ نکلے زندہ ہے تو ذبح کر کے وہ بھی کھا لیں، مردہ ہے تو پھینک دیں اس کو، ٹھیک ہے نا. تو اور بعض فقہا کہتے ہیں کہ اس کے پیٹ سے اگر مردہ بچہ بھی نکلے وہ بھی حلال ہے، مگر یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک گابن کے پیٹ سے اگر بچہ مردہ نکلا ہے تو وہ حلال نہیں ہے، تو احتیاط اسی میں ہے کہ نہ کھایا جائے اس کو. لیکن گابن جانور کی قربانی بھی جائز ہے. پچھلے سال میں نے یہ مسئلہ بتایا تو ایک صاحب نے اعتراض کیا کہ بھائی اس معصوم بچے کا کیا قصور ہے، ٹھیک ہے. تو میں نے کہا اس کی ماں کا کیا قصور تھا بھائی، اس کی کبیرہ گناہ کیے تھے اس کی ماں نے جس کی سزا دے رہے ہو اس کو. لوگ کہتے ہیں اس معصوم بچے کا کیا قصور، تو بات یہ کہ اس کی ماں کا کیا قصور ہے، اس نے کیا آپ کے پیسے چرائے ہیں یا کیا کیا جو آپ اس کا گلا کاٹ رہے ہیں. تو جانور تو اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے مسخر کر دی ہے، سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، فرمایا اسی طرح اللہ نے ان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اللہ کا نام لو ان پر. تو یہ ہمارے فائدے کے لیے. مرغی کے جو چوزے ہیں وہ بھی بکتے ہیں کہ نہیں بکتے؟ فارمی مرغی کے چوزوں بھی بہت سے لوگ ذبح کر کے کھاتے ہیں. تو وہ سوال یہی ہوگا، مرغی تو چلو بہت گناہگار تھی، کتنوں کو چونچ ماری ہوئی، چوزے کا کیا قصور ہے؟ تو جیسے جانور ذبح کر کے کھا سکتے ہیں، اس کا بچہ بھی ذبح کر کے کھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. صحیح ہے جی. کھیرا جانور، یہ مسئلہ میں بتا چکا ہوں، کہہ رہے ہیں کھیرا جانور اگر صحت مند ہو تو کیا کر سکتے ہیں. تو بھائی جانور دو سال کا اگر ہے گائے، تو کھیری ہو یا دانت ہو قربانی ہو جائے گی، دو سال سے اگر کم ہے تو قربانی نہیں ہوگی. سمجھ رہے جی؟ بچہ اگر نکلے ہاں تو اس میں بھی حصے ہوں گے، کیونکہ مشترکہ گائے ہے نا وہ، تو اس کے بھی ساتھ حصے کر دیں، تو ابال کے کھا جائیں اس کو، اس میں کیا حصے کریں گے، چھوٹا سا تو ہے وہ، ٹھیک ہے. بہت سے لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ بچیا ہے کہیں گاون نہ نکلے کہیں، تو اتنا کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ وہ بھی ہمارے لیے اللہ نے حلال کیا ہے جی. ہاں یہ میں یہ بتا رہا ہوں، یہ پہلے جانور کے عیوب والا مسئلہ مکمل ہو جائے نا، تاکہ یہ کوئی رہ نہ جائے. جی جی، چوری ہوا ہوا جانور نہیں کر سکتے، یہ جائز نہیں ہے. اگر پتا چل گیا یہ جانور چوری کا ہے پھر نہیں ہو سکتا، 100% یقین ہو، وہم نہ ہو. بیل چوری ہو، اپنا بیل چوری ہو جائے وہ پھر میں آگے آ رہا ہوں. تو یہ عیب جی، یہ میں آ رہا ہوں ان مسائل کی طرف، صرف جانور میں عیب سے متعلق بات کریں، وہ پھر میں اگلا ٹاپک میرا یہی ہے کہ بھاگ گیا جانور، گم ہو گیا تو کیا کام ہے اس کے. جی کوئی مسئلہ نہیں، اگر چل پھرنے کے قابل ہے تو اس کے کھر میں کیڑا بھی لگ گیا تو بھی ٹھیک ہے. تو اچھا، دوسری بات یہ، اگلا مرحلہ، جانور، یہ سارے اصول آپ نے دیکھ لیے، سینگ بھی ہلا کے دیکھ لیا، آرٹیفیشل تو نہیں ہے، جڑ وڑ سب سیٹ وٹ سب فٹ فاٹ ڈال کے لے آئے، لانے کے بعد لنگڑا ہو گیا، جب گاڑی آپ اتار رہے تھے یا تو آپ لنگڑے ہوں گے یا وہ ہو جائے گا، ایسا ہی ہوتا ہے نا، اگر جانور طاقت ہے آپ کو لنگڑا کر دے گا یا وہ گر جائے گا، تو بھی یاد رکھیں قربانی جائز، اگر ٹانگ اتنی ٹوٹ گئی ہے نا چلنے کے قابل نہیں ہے تو اب قربانی جائز نہیں ہے، اس کی اس جانور سے قربانی نہیں ہوگی، آنکھ میں کچھ لگ گیا بھاگتے ہوئے، آنکھ اندھی ہو گئی تو بھی جائز نہیں ہے، جانور لاتے وقت اور باندھتے وقت بقرعید سے پہلے پہلے ان میں سے کوئی عیب پیدا ہو گیا جو جس سے قربانی نہیں ہوتی تو اب اس جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی، اب کریں کیا؟ تو مالدار ہیں اگر تو پھر دوسرا لے کر آئیں، اور اگر غریب ہیں تو آپ پر قربانی ساقط ہو گئی، سمجھ رہے ہیں؟ پھر چاہیں اس کو بقرعید میں کر دیں نہ کریں، کر دیں اس امید پر کہ اللہ قبول کر لے تو بھی ٹھیک ہے، تو لیکن دولت مند ہے تو دوبارہ کرنی پڑے گی، تو اس لیے قربانی کا جانور لانے کے بعد تھوڑا سا خیال کر لیا کریں کوئی آنکھ ناک میں اس کے کچھ لگ نہ جائے، البتہ جب جانور کو قصائی ذبح کرنے کے لیے لٹا رہا ہے یا آپ خود لٹا رہے ہیں اس وقت اگر ٹانگ وانگ ٹوٹ گئی یا کچھ ہو گیا تو قربانی ہو جائے گی، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جب ذبح کرنے کے لیے گرا رہے ہیں نا اس کو، اس دوران اس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا تو وہ معاف ہے، کیونکہ وہ ذبح کرنے کے لیے جب گراتے ہیں تو عموماً کچھ نہ کچھ تو بہرحال ہو ہی جاتا ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے پہلے پہلے جو ہے نا اس کا تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے۔ اچھا یہ تو تھا جانور چوری ہو گیا گم ہو گیا، آپ لائے کھونٹے سے باندھا، صبح صرف کھونٹا نظر آ رہا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، بہت سو کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، چور کو اتنی تمیز نہیں کہ بھائی جب تو گیا تھا تو یہ کھونٹا بھی ساتھ لے جاتا، یہ دل جلانے کے لیے تو نے یہاں کیوں چھوڑ دیا، آپ نے تلاش کیا سب کچھ ہو گیا نہیں ملا، وہی حکم ہے اگر دولت مند ہیں مالدار ہیں ابھی بھی صاحب نصاب ہیں ایک اور لے آئیں، ضروری نہیں مہنگا لائیں، چھ مہینے کا میں نے کہا دمبا بھی صحیح ہے، چھ مہینے کا موٹا تازہ دمبا بھی کر لیں گے سستا مل جاتا ہے، اور مسئلہ ہے تو وہی تیسرے دن عصر کے بعد جا کے، تیسرے دن جائیں عصر کے بعد، وہ ٹہلنے کے چکر میں ہوتے ہیں بس یہ بیچو کسی طریقے سے، تو واجب ادائیگی اتنا مشکل کام نہیں ہے، چھ مہینے کا موٹا تازہ دمبا کر لیں سستا ترین آپ کو مل جائے گا، اس سے بھی قربانی انشاءاللہ ادا ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے نیت کی تھی موٹا تازہ بیل وہ تو چور لے گیا نا، اب جو ہے وہ واجب کم از کم ذمے سے ساقط ہو جائے اس لیے، اور اگر آپ غریب ہیں تو بس وہ چور کے ذمے قیامت کے دن آپ کے ذمے انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا، بعض فقہا کہتے ہیں اگر آپ غریب ہیں تو آپ پر قربانی واجب ہو گئی تھی اس لیے دوسرا جانور کرنا پڑے گا، لیکن بعض فقہا کہتے ہیں کہ نہیں واجب نہیں ہے، تو آج کل اسی قول کو اختیار کیا جاتا ہے، اس میں لوگوں کے لیے آسانی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ایسی بات بشرو والا تو آسرو، لوگوں کو تنگی میں مت ڈالو، یسرو اور لوگوں کو آسانی میں رکھو، تو اب پہلے غریب تھا لا کے اور وہ ڈبل تاوان پڑ جائے گا اس کے اوپر، تو جانور اگر چوری ہو جائے یا گم ہو جائے تو اگر مالدار آدمی ہے تو اس پہ دوبارہ لانا واجب، ویسا ہی ضروری نہیں ہے چھوٹا موٹا کوئی لے آئے، اور اگر غریب آدمی ہے تو اس پہ قربانی ساقط ہو گئی، سمجھ رہے ہیں؟ ایک اور مسئلہ، لائے آپ جانور 15,000 کا 20,000 کا، لاتے ہی راستے میں ریٹ لگنا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کی نیت بدل جاتی ہے، نیت بدل جاتی ہے نا، پاکستانی قوم ہے، لائے تو تھے چلو 50,000 کا بچڑا لے کے آ رہے ہیں، لوگوں نے پوچھا کتنے کا، 50، واہ یار 55 کا دو گے، اب دل میں خیالات آ رہے ہیں، بے ضمیر بن جا 5,000، ٹھیک ہے نا، یہ وسوسے آتے ہیں نا، لایا تو تھا قربانی کی نیت سے، کما لے 5,000 تو نہیں کما سکتے، سمجھ رہے بات کو، نہیں کما سکتے، اس جانور سے تجارت نہیں کر سکتے، البتہ یہ آپشن ہے کہ اس کو 55 کا بیچ کے 55 والا اب لے آئیں اٹھا کے، سمجھ رہے ہیں، اس نیت سے بیچ دیں کہ چلو 55 میں اور اچھا مل جائے گا، اس سے سستا نہیں اس سے مہنگا لا سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس لیے بعض لوگ یہ ہوشیاری کرتے ہیں کہ جب قربانی کا جانور خریدتے ہیں تو قربانی کی نیت سے نہیں خریدتے، بلکہ اس نیت سے خریدتے ہیں کہ کوئی اچھا کسٹمر مل گیا تو اس کو پہنا دیں گے، نہیں ملا تو اس قربانی کی نیت ذبح کر لیں گے، یہ بھی جائز ہے، مگر اس میں نقصان یہ ہے کہ جب تجارت کی نیت سے لے کر آئیں گے تو راستے میں لانے میں جو دھول مٹی ہے وہ ثواب میں شامل بولو بھائی نہیں ہوگی. اس کا گوبر, اس کا پیشاب, جو جس سے آپ کے کپڑے خراب ہو گئے, یہ جو تکلیف ہے, اس تکلیف پہ آپ کو اجر نہیں ملے گا. گھر لا کے جب آپ نے باندھا, اس کو جو چارہ کھلا رہے ہیں, اس کا بھی اجر نہیں ملے گا. اجر اس دن ملنا شروع ہوگا جب آپ قربانی کی نیت کر لیں گے. تو اجر زیادہ بہتر چیز ہے. تجارت کوئی غریب مسکین آدمی ہو وہ کر لے, الگ بات ہے. تو اس لیے جب جانور خریدیں تو نیت سے خریدیں, پھر لے کر آئیں, بولے جتنی بھی قیمت مل لگ جائے ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے. اچھی قیمت لگ گئی تو پھر اس اچھی قیمت والا لانا پڑے گا جانور. سمجھ رہے بات کو؟ یہ تو تھے مسائل. اب لانے کے بعد ذبح کرنے کے مسائل ہیں. ان مسائل کی دو قسمیں, ایک قصائی سے متعلق اور ایک خود اس جانور سے متعلق. کچھ مسائل ایسے ہیں جو قصائیوں کو سکھانے کے. بھائی تھک تو نہیں گئے آپ لوگ؟ مجھے آپ کے چہروں سے لگ رہا ہے کہ آپ تھک گئے ہیں آپ لوگ, کیونکہ یہ آج کا بیان لیکچر زیادہ ہے, اس میں بیان کا عنصر کم ہے. تو اس کو تعلیم ہی کی نیت سے سنیں آپ حضرات. یہاں تک سب کی جن کی سمجھ میں آگے ہاتھ کھڑی, یہ کلاس ہو رہی ہے نا, ہاتھ کھڑے کریں جن کی سمجھ میں یہاں تک آگے. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. اچھا, اس میں یہ بھی ضروری ہے, یہ کام, یہ بھی مسئلہ پہلے آنا چاہیے تھا, کہ سات حصے دار ساتوں کی آمدن حلال ہونی چاہیے. گائے میں ایک بھی حرام آمدن والا شریک ہو گیا, جو سودی بینک میں جاب کرتا ہے یا انشورنس کمپنی میں, تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. سمجھ رہے؟ البتہ زیادہ تجسس نہ کریں کہ یہ کیا کماتا ہے, یہ بھی اجازت نہیں ہے شریعت. جس کا پتہ چل جائے کہ یہ خالص سودی بینک میں خالص سودی رقم سے قربانی کر رہا ہے, اس کے لیے تو حلال نہیں ہے. لیکن ایک مشترک گائے ہے, اس میں ستار بھائی, غفار بھائی, وسیم بھائی, سلیم کباڑی, سب کے حصے ہیں. اب آپ گھر گھر جا کے بیل بجا کے پوچھ رہے, بھائی تو کماتا کیا ہے, تو رشوت تو نہیں لیتا, تو یہ تو نہیں کرتا. تو ایسے تجسس سے شریعت نے منع کیا ہے. بس یہی سمجھا جائے گا مسلمان ہے تو حلال سے ہی کماتا ہوگا. تو لیکن جس کے بارے میں پتا چل جائے, تو پھر نہ صرف یہ کہ قربانی نہیں ہوگی, گوشت بھی کسی کے لیے حلال نہیں ہوگا, سب کے لیے گوشت حرام ہو جائے گا. اب آپ جانور لے کر آ گئے, بقرعید کا دن آ گیا, قصائی کھڑا ہوا ہے چھری ہاتھ میں لے کے, تو ایک مسئلہ قصائی کو سمجھا دیں کہ بھائی اس کی چار رگیں کاٹنے کے بعد جانور کو تڑپنے کے لیے چھوڑ دینا, اس کے گردن میں چھرا گھونپنے کی کوشش نہ کرنا. میرے بیان سے کسی نے یہ لفظ کاٹ کے اس میں 10 منٹ کا کلپ بنا کے نام رکھا قصائیوں کی بدماشیاں, اور انٹرنیٹ پہ چلا دیا. اب یہ غلط عنوان ہے, یہ میں نے نہیں عنوان, اس میں ہونا یہ چاہیے تھا قصائیوں کی کوتاہیاں. بدماشی تو بڑا سخت لفظ ہے, وہ قصائی حضرات بولیں گے یہ پتہ نہیں میرے خلاف کیا ور. تو میں پوری ذمہ داری سے بتا دوں کہ یہ نام میں نے نہیں رکھا, یہ کسی نے میرے بیان سے قصائیوں کے بارے میں کلپ لے کے اس کا نام کیا رکھ دیا, قصائیوں کی بدماشیاں. وہ انٹرنیٹ پہ خوب گھما رہے ہیں اس کو. تو قصائی سے دشمنی کوئی لے سکتا ہے بھائی؟ اس لیے میں جو قصائی حضرات ہیں ان کو بتا دوں, غلط فہمی, عاملوں کی بدماشیاں میرا بیان ہے. جو عامل جھاڑ پھونک والے ہیں نا, وہ تو بدماش ہوتے ہیں, لیکن قصائیوں کو اس طرح سے بدماش کے نام سے تعبیر کرنا یہ غلط ہے. تو اس کا نام اگر کسی نے یہ بیان شائع کرنا ہے تو اس کو قصائیوں کی کوتاہیاں, کوتاہی ہے, غلطیاں ہیں. تو اس میں غلطی قصائی حضرات یہ کرتے ہیں کہ شریعت میں حکم یہ ہے کہ چار رگیں کاٹنی ہیں. وہ چار رگیں کون کون سی ہیں؟ ایک تو یہ جو سب کی نظر آ رہی ہے موٹی سی خوراک کی نالی, یہ تو نہ صرف یہ کہ نظر آتی ہے باقاعدہ محسوس بھی ہوتی ہے, وہ خوراک کی نالی ہے. اس کو مری کہتے ہیں عربی میں. یہ نالی جانور کی ہوتی ہے نا, بہت موٹی سی, جہاں سے خوراک جاتی ہے. اس کے پیچھے ایک نالی ہوتی ہے جس سے سانس لیا جاتا ہے, سانس کی نالی ہوتی ہے. یہ دو ہو گئی, دائیں اور بائیں دو موٹی موٹی نالیاں ہوتی ہیں, خون کی نالیاں, جو دل سے نکل کے دماغ کی طرف جا رہی ہوتی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ان میں بہت پریشر کے ساتھ خون دل سے کہاں جاتا ہے؟ دماغ کی طرف. آپ اللہ کی رحمت دیکھیں اپنی مخلوق پر کہ جانور کو ذبح کرنے کا حکم ہے, اس سے جیسے ہی یہ دو نالیاں کٹتی ہیں نا, خون والی, بلڈ والی, تو دماغ میں خون کی سپلائی بند, جس سے دماغ میں درد کا احساس ختم ہو جاتا ہے. سمجھ رہے بات کو؟ ڈاکٹر جو جنہوں نے ریسرچ کی ہے نا, گوروں نے جانور کے دماغ میں آلات لگائے ہیں انہوں نے, دماغ میں, جس سے وہ آلات محسوس کرتے ہیں کہ اس دماغ میں درد کا احساس کتنا ہے. تو انہوں نے تمام طریقے جانور کو قتل کرنے کے تجربے کر کے دیکھے, گولی سے مارنے کا طریقہ کہ جانور کے جب سر پہ گولی ماری جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے اس کا دماغ میں، پتہ چلا جب آلے سے محسوس ہوا کہ بہت تکلیف ہوتی ہے، دماغ پھڑکتا ہے کافی دیر تک، اور مختلف طریقے، بجلی کے جھٹکے۔ جب مسلمانوں کے طریقے کے مطابق ذبح کر کے دیکھا تو رپورٹ جو بنی وہ یہ کہ ایک سیکنڈ کی بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جب بھی ہمیں کوئی درد ہوتا ہے نا تو 3 سے 4 سیکنڈ لگتے ہیں اس درد کو محسوس کرنے میں۔ بھائی آپ کو ہاتھ پہ اگر چوٹ لگے نا تو فوراً محسوس نہیں ہوتا، 3-4 سیکنڈ بعد دماغ تک پیغام پہنچتا ہے اور دماغ کو تکلیف کا احساس۔ جب جانور کے گلے پہ چھری چلتی ہے نا، اگر چھری تیز ہو، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے چھری بھی تیز ہونی چاہیے اور جلدی سے ذبح کر دو تاکہ تکلیف نہ ہو، تو اگر فوراً ہاتھ چلایا اس پہ اور ذبح کر دیا تو 3 سے 4 سیکنڈ میں جب جانور کو پیغام پہنچتا ہے نا ذبح ہونے کا، گردن کٹ رہی ہے، اس وقت اس کے دماغ میں خون پہنچنے کا راستہ، بولو بھائی، بند، اور خون نہیں پہنچے گا تو جانور، آپ دیکھیں کہیں بیٹھتے ہیں جسم سن ہو جاتا ہے، ہاتھ سن ہو گیا تو ہاتھ کو ماریں گے تکلیف ہوتی ہے ہے بھائی؟ نہیں ہوتی، حالانکہ بلڈ موجود ہے، خون موجود ہے، مگر خون کا دوران کم ہو گیا ہے، تو خون ہونے سے زندگی ہے۔ جیسے ہی 4 رگیں کاٹ ڈالی تو جانور کا جو دماغ ہے وہ اس طرح ورکنگ نہیں کرتا جس طرح پہلے کر رہا ہے، لہذا اس کو کٹنے کا بھی احساس نہیں ہوتا، اور وہ جو جسم تڑپتا ہے نا اس کا، اس تڑپنے کی دماغ کو تکلیف نہیں ہوتی۔ اور عجیب بات یہ کہ شریعت نے کہا 4 رگوں کے بعد مزید نہ کاٹو۔ یہ جو پیچھے گردن ہے نا، اس میں اعصابی رگیں ہیں، ہمارے دماغ میں پیچھے کی جانب جو دماغ کا ایک ایسا حصہ ہے جس کو ریفلیکٹ ایکشن کہتے ہیں، فوراً وہ لاشعوری حرکت جسے کہتے ہیں۔ دیکھو آپ سو رہے ہو، سوتے ہوئے کوئی آپ کے ہاتھ پہ استری لا کے رکھ دے، لاشعوری طور پر آپ اپنا ہاتھ خود ہی کھینچ لیں گے، حالانکہ آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا۔ یہ جو دھماکہ ہوتا ہے، ایک دم آدمی ڈر جاتا ہے، ہل جاتا ہے، حالانکہ دھماکے کا احساس بعد میں ہوتا ہے، ہل پہلے چکا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے دماغ میں ایک ایسا پرزا لگایا ہوا ہے جو آپ کے سوچنے سے پہلے اپنا کام کر چکا ہوتا ہے، آپ کو حادثات سے بچانے کے لیے۔ بھائی کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ بہت آسان انداز سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں میں۔ دماغ میں ایک اللہ نے پرزا ایسا لگایا ہوا ہے جو صرف حادثوں کے وقت کام آتا ہے، ایمرجنسی کے وقت۔ وہ آپ سے پوچھتا نہیں ہے کہ میں یہ کام کروں یا نہیں کروں، بلکہ لاشعوری طور پر ابھی آپ کو احساس ہوتا نہیں اور آپ وہ کام کر چکے ہوتے ہیں۔ کسی کے ہاتھ پہ سگریٹ رکھیں، جلنے کا احساس بعد میں ہوگا، ہاتھ وہ پہلے کھینچ لے گا، اس لیے کہ دماغ کا وہ حصہ پہلے آرڈر دے چکا ہوگا کہ بھائی، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ سگریٹ لگنے کے بعد سوچنے کا ٹائم اگر دیا جائے نا تو اس وقت سگریٹ آر پار ہو چکی ہوگی۔ تو وہ جو دماغ کا وہ والا حصہ ہے نا جو آرڈر کرتا ہے جسم کو، جب رگیں کٹ گئیں اور دل پھڑک رہا ہے اور خون نکل رہا ہے تو دماغ کا وہ والا حصہ ورکنگ میں رہتا ہے، اور وہ پیچھے جو اعصابی رگیں ہیں ان کے ذریعے جسم کو آرڈر کرتا ہے کہ بھائی کچھ الٹا پلٹا کام ہو گیا ہے، جس سے جسم خوب اچھی طرح تڑپتا ہے، جانور بہت ٹانگیں چلاتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا جسم کا جتنا خون ہے وہ سارا اس کی حرکت کی وجہ سے باہر نکل جاتا ہے۔ بھائی کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی؟ اتنی آسان بات۔ اب اگر جانور کی گردن پوری کاٹ دی جائے تو تکلیف تو نہیں ہوگی، ایک حکمت تو حاصل ہوگی مگر دوسری حکمت فوت ہو جائے گی کہ اس کا گوشت خون سے پاک نہیں ہوگا۔ شریعت نے ایسا حکم دیا کہ تکلیف بھی کم سے کم ہو، یا تو بالکل ہی نہ ہو یا کم سے کم ہو، اور اس کا گوشت بھی ناپاک اور گندے خون سے صاف ستھرا ہو جائے۔ سمجھ رہے بات کو؟ اس لیے یورپ میں بھی آج کل اسی پر ریسرچ ہو رہی ہے کہ جانور کو ذبح کر کے ہی کھانا چاہیے، وہ بھی اسی طرف آ رہے ہیں کہ اس سے گوشت بیماریوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو آپ قصائی کو سمجھائیں کہ بھائی 4 رگیں کاٹنے کے بعد رک جاؤ، وہ کاٹتا ہی چلا جاتا ہے، کاٹتا ہی چلا جاتا ہے، اس کے بعد پھر چھرا گھوپتا ہے جس سے جانور فوراً ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ حلال ہے، حرام نہیں ہے، مگر اسے جو گوشت میں خون باقی رہ جاتا ہے، قصائی یہ کام اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو آگے 10 لوگوں کی، غفار بھائی کے فون آ رہے ہیں، ستار بھائی کے الگ فون آ رہے ہیں، سلیم بھائی کا الگ فون آ رہا ہے، سب کو اس نے جواب دینا ہے، اس سب کو ٹوپیاں کرا رہا ہے، بھائی پہنچ رہا ہوں ابھی 5 منٹ میں، 10 منٹ میں، تو اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ یہ کام کرے۔ تو اس لیے ان کو ذرا کسائی کو پکڑ کے رکھیں, بولے بھائی یہ پہلے اس کو ٹھنڈا ہونے دو. صحیح ہے؟ اور بھی کچھ مسائل ہیں, وقت بہت زیادہ ہو گیا, کچھ دعا کے وقت میں, کچھ انشاءاللہ پھر بقرعید کے دن بتا دیں گے. وقت کافی زیادہ ہو گیا, پھر دعا کے وقت میں پوچھیں آپ, ٹھیک ہے؟ تو ہمارے عید کی نماز انشاءاللہ 7:30 بجے ہوگی, کچھ مسائل رہ جائیں گے تو وہ عید کے دن بتا دیں گے. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. اگر قربانی کا نہ ہو تو کیا عورت چھری پھیر سکتی ہے؟ تو بھی پھیر سکتی ہے. عورت کے لیے ذبح کرنا جائز ہے. ذیلحج کے وہ کون سے ایام ہیں جن میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے؟ 10 تاریخ جو عید کی ہے, 11, 12, 13, تو 4 دن روزہ حرام ہے. 10, 11, 12, 13. کل انٹرنیٹ پر ایک ابن ماجہ کی ایک حدیث تھی جس میں اس میں لکھا تھا کہ جس نے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اس روزے کی بہت فضیلت ہے, کیا یہ حدیث درست ہے؟ بالکل درست ہے. حدیث میں 9 ذی الحجہ کے روزے کی بہت فضیلت وارد ہوئی ہے. یہ جو آتا ہے سارے گناہ, تو علماء نے لکھا ہے اس سے صغیرہ گناہ مراد ہیں. قصائی کا مسلمان ہونا لازمی ہے, بالکل بہت اہم بات ہے. قصائی کے لیے مسلم ہونا بھی ضروری ہے, اور مسلمانوں کا کسی ایسے فرقے سے جو شرک کرتے ہیں, اگر کسی ایسے فرقے سے تعلق ہے تو بھی قربانی نہیں ہوگی. جو آدمی کہتا ہے یا رسول اللہ مدد, یا علی مدد, یا غوث اعظم مدد, اور اللہ کے رسول کو حاضر ناظر سمجھتا ہو, مشکل کشا سمجھتا ہو, اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے. یاد رکھو, ایک بدعتی کا ذبیحہ حلال ہے, گنہگار کا ذبیحہ حلال ہے, لیکن توحید پرست ہو. تو قربانی کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا ہو, توحید پرست ہو. اہل کتاب کا بھی حلال ہے, عیسائی یہودی, لیکن یہ جب حلال ہے جب عیسائی واقعی عیسائی ہو, بائبل پہ یقین رکھتا ہو, عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتا ہو. اور یورپ میں جو عیسائی ہیں ان کی اکثریت سیکولر ہو چکی ہے, وہ کسی مذہب سے وابستہ نہیں ہے. تو اگر واقعی عیسائی ہے تو اس کا ذبیحہ بھی حلال ہے, لیکن مسلمان کوئی کم ہے ذبح کرنے کے لیے, اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ جو مسلمان ہے اور کم از کم مشرک نہ ہو, وہ پھر بے شک گناہگار ہو تو اس کا ذبیحہ حلال ہے. اور دوسری بات یہ کہ ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر زور سے پڑھنا چاہیے. بعض دفعہ قصائی بےچارہ جلدی میں ہوتا ہے, اس کے ذہن میں نہیں ہوتا, تو جو قریب کھڑے ہوئے لوگ ہیں وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ دیں تاکہ اس کو یاد آ جائے. البتہ بھولے سے کسی نے اگر بسم اللہ نہیں پڑھی, اللہ اکبر نہیں پڑھا, تو بھی ذبیحہ حلال ہے. حدیث میں آتا ہے قلوہ فإن تسمیۃ اللہ فی کل قلب امرئ مسلم, اگر بھولے سے چھوٹ گئی ہے تو وہ کھا لو, کیونکہ بسم اللہ ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے, لیکن جان کر کسی نے چھوڑا ہے تو جائز نہیں ہے. میں نے خود دیکھا ہے کہ مرغی فارم میں جو مرغیاں ذبح ہوتی ہیں, بہت مرتبہ دیکھا ہے وہ بسم اللہ نہیں پڑھ رہا ہوتا. تو یہ غلط ہے, اس کو جو ہے نا, اگر ایسا 2-3 دفعہ کرے تو ایف آئی آر کٹوائیں اس کے خلاف, لوگوں کو حرام گوشت کھلا رہا ہے. تو اس کو کہیں مرغیاں جو مرغی فارم میں ہوتے ہیں نا, مرغیاں بیچ رہے ہیں, تو ان کو بسم اللہ زور سے پڑھوایا کریں. میں نے خود دیکھا ہے کئی دفعہ ذبح کرتا جا رہا ہے, گٹکا رکھا ہوا ہے, گٹکا ہوگا تو بسم اللہ کہاں سے پڑے گا وہ. تو اس کو بولیں بھائی گٹکا اپنی جگہ, مگر بسم اللہ زور سے پڑھو. حلال نہیں ہے جانور جب تک اس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے. جی بھائی کچھ پوچھ رہے ہیں. ہاں جی ہاں, یہ بہت اچھا سوال. قصائی اگر غیر مسلم ہے تو ذبح چھری آپ پھیر دیں, گوشت بے شک اس سے بنوا لیں, اصل مسئلہ ہے چھری پھیرنے کا. تو چھری جو ہے نا, پھر آپ نے اگر پھیر دی ہے تو پھر صحیح ہے, ہو جائے گی. ہاں جی جی, مالدار آدمی ہے تو دوبارہ لانا پڑے گا جانور, غریب آدمی ہے تو ضرورت نہیں ہے. جی مرحومین کے, جی اچھا یہ جو حضرات, اچھا یہ بتاتا ہوں, یہ جو حضرات بیٹھے ہیں تھوڑا سا وقت, کیونکہ بقرعید آ رہی ہے نا, تو تھوڑا سا 2-4 منٹ اوپر ہو جائیں تو آپ لوگ ناراض نہ ہو, جس کو جلدی ہو وہ جا سکتا ہے, لوگ تو ابھی پوچھیں گے مسائل. مرحومین کی طرف سے کسی نے قربانی کی ہے تو مرحوم کے احصال ثواب کے لیے کی ہے, اس لیے یہ جائز بھی ہے, مستحب عمل ہے اپنے مرحومین کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے ذبح کیے, فرمایا اللہ سے فرمایا کہ اللہ یہ ایک میری طرف سے اور ایک میری امت کی طرف سے. تو اپنے مرحومین کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں, امت کی طرف سے بھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی, اور وہ گوشت آپ کے لیے بالکل حلال ہے, کھا سکتے ہیں, صدقہ بھی کر سکتے ہیں, کھا بھی سکتے ہیں. البتہ مرحوم نے اگر وصیت کی تھی کہ میری طرف سے قربانی کر دینا, تو پھر اس کا گوشت کھانا حلال نہیں ہے, بلکہ وہ صدقہ کرنا پڑے گا. وصیت نہیں کی تھی, اپنی طرف سے کر رہے ہیں تو گوشت کھا سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. جی نصاب وہی ہے. جی بھائی کیا فرما رہے ہیں, قربانی کے جانور کا دودھ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر جانور کو آپ خود چارہ خرید کے کھلا رہے ہیں تو پھر اس کا دودھ آپ استعمال کر سکتے ہیں, سمجھ رہے ہیں نا؟ جانور قربانی کا اگر آپ خود چارہ اسے کھلا رہے ہیں خرید کے، جیسے کراچی میں تو خود ہی خرید کے کھلاتے ہیں، تو اس کا دودھ پھر آپ پی سکتے ہیں. اور اگر جانور کو آپ گلی محلے میں چرا کے کھلا رہے ہیں، اپنا خرچہ نہیں ہو رہا، کراچی میں ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر وہ اپنے خرچے پہ کھا رہا ہے جانور، تو پھر اس کا دودھ صدقہ کرنا پڑے گا آپ کو، کھانے پی نہیں سکتے. نہیں، قربانی کے جانور کو اپنے ذاتی استعمال میں نہ لے کر آئیں جب تک قربانی نہ ہو جائے. ہاں وہ پالا ہوا ہے اس کو کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ نیت تو بعد میں کی ہے. جی جی ہاں. نہیں، اجازت لینی پڑے گی. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں بہت سے لوگوں پہ قربانی ہوتی ہے، تو والد سب کی طرف سے کر رہے ہیں، تو سب کو صرف بتا دینا کافی ہے کہ ہم آپ کی طرف سے کر رہے ہیں، وہ اجازت دے دیں کہ ٹھیک ہے. جو قربانی کر رہا ہے اس کی طرف سے پیسے کا ہونا ضروری نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں. بھائی شوہر کر رہا ہے، دو حصے ڈال رہا ہے، ایک اپنا ایک بیوی کا، تو بیوی کا پیسہ نہ بھی ہو تو بھی ہو جائے گی، لیکن اس کی طرف سے اجازت ہونی چاہیے. اگر اجازت کے بغیر کر دی پھر نہیں ہوگی اس کی طرف سے. تو پیسہ ہونا ضروری نہیں ہے، اس کی نیت کا ہونا ضروری ہے. سمجھ رہے؟ ایک اور اہم مسئلہ بتا دیتا ہوں کہ قربانی کے جانور میں جو سات آدمی شریک ہوتے ہیں، تو گوشت کو کے تقسیم کے دو طریقے ہیں، دونوں میں جس پہ سہولت ہو اس پر عمل کریں، تیسرا کوئی طریقہ نہیں ہے. گوشت سودی اموال میں سے ہے، سودی ربوی، جس میں سود جاری ہوتا ہے. جب سات آدمی گوشت تقسیم کرتے ہیں تو میں اور آپ تو اس عمل کو تقسیم کہتے ہیں، مگر شریعت اس کو خرید و فروخ کا نام دیتی ہے کہ آپ اپنا حصہ اس کے حصے کے بدلے میں خرید رہے ہیں اور اس کا حصہ اپنے حصے کے بدلے میں بیچ رہے ہیں، خرید و فروخت ہو رہی ہے. تو خرید و فروخت جب ہے تو اس میں حدیث میں ہے کہ یہ جو سودی اموال ہے نا، اس میں خرید و فروخت وزنی چیزوں میں وزن کے حساب سے بالکل برابر ہونی چاہیے. سمجھ رہے بات کو؟ تو جب سات حصوں میں ڈیوائیڈ کریں اس کو، تو یا تو تول کے برابر برابر، اندازے سے نہیں کر سکتے، جائز نہیں ہے، تولنا پڑے گا اس کو سات حصوں میں. بھائی ستار بھائی کے 3.5 کلو، غفار بھائی کے بھی پھر 3.5 کلو ہی ہوں، اس میں ایک بوٹی بھی اضافی جائز نہیں ہے، بالکل برابر برابر. اور اگر برابری سے یہ اس میں مشکل ہو رہی ہے، ایک ایک حساب سے بالکل کانٹا بالکل درمیان میں آ جائے، اس میں بڑی مشکل ہو رہی ہے، تو پھر گوشت کے علاوہ کی جو جنس ہے وہ گوشت میں شامل کر لیں. جیسے سات گوشت کی ڈھیریاں بنائی، اس میں ساتوں میں تھوڑی تھوڑی کلیجی ملا دی، تو اگر اس کے پاس کوئی تھوڑا سا گوشت زیادہ ہوگا ادھر کلیجی کے مقابلے میں آ جائے گا، تو یہ ربا سے سود سے بچت ہو جائے گی. سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہے، نہیں آیا تو بھی عمل کر لیں، یہ سوچ کے کہ مولوی صاحب بتا رہے ہیں ٹھیک ہی بتا رہے ہوں گے. بہت سے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیوں، اس میں کیا ٹیکنیکل، یہ کیا ادھر سے گھمائے. تو سود کے جو مسائل ہیں نا، اس میں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس پہ عمل آپ کو ویسے ہی کرنا پڑے گا. بھائی 1,00,000 روپے قرضہ لے کے وہ آدمی اپنی خوشی سے 1,02,000 دے رہا ہے معاہدہ کر کے، حرام ہے نا. تو آپ کہیں جب وہ راضی ہے تو کیا اس میں، تو راضی کی بات نہیں ہے، سود میں رضا کا اعتبار نہیں ہے. تو ساتوں شرکا راضی بھی ہے نا کہ نہیں بھائی ہم تول کے نہیں کریں گے، تو بھی تول کے ہی کرنا پڑے گا. تول سے بچنا چاہتے ہیں تو ساتوں میں کلیجی ملا دیں، صحیح ہے؟ شروع میں کلیجی کے ساتھ حصے کریں، تھوڑی تھوڑی بوٹیاں بچا لیں اس میں سے، اور اس سات کلیجی میں تھوڑا تھوڑا ایک ایک گوشت کی بوٹی بھی ڈال دیں تاکہ کلیجی میں بھی سود جاری نہ ہو. کلیجی کے سات ٹکڑے نہیں کر سکتے تو 4 ٹکڑوں میں پائے رکھ دیں، 4 پائے، اور 3 میں کلیجی رکھ دیں. خلاصہ یہ کہ گوشت کے علاوہ کچھ اور جنس کی چیز ملانی پڑے گی. تو گائے کے جب سات حصے کرتے ہیں تو ساتوں میں تھوڑی تھوڑی کلیجی بہرحال مکس کر دیا کریں، پھر بے شک تولیں یا نہیں تولیں آپ کی مرضی ہے، یہ ضروری ہے گائے کی تقسیم میں. سمجھ رہے ہو بات کو بھائی؟ جی جی، وہ پھر رکھ لے اپنے گھر. جی ہاں بالکل رکھ سکتے ہیں، ایک ہی شخص نے اگر کر لیا. البتہ سات بھائی مل کے گھر میں کر رہے ہیں، اللہ کرے کسی کے یہاں 7 بھائی ہوں، آج کل تو ایک آدھ سے زیادہ ہوتے نہیں، 2 بچے ہوتے ہیں، لیکن گھر کے 7 افراد ایک گائے گھر میں کر رہے ہیں، پھر ان کو تولنے کی ضرورت نہیں ہے تقسیم، وہ پورا اٹھا کے فریزر میں رکھ دیں، جس کا جت چاہے جتنا اس میں سے اٹھا کے لے جائے، کچھ صدقہ بھی کر دیں تو ثواب ملے گا انشاءاللہ. اور بھی 2-4 مسائل ہیں. نہیں وہ کسائی پکڑنا ضروری ہے جو ذبح کر رہا ہے، جو چھری چلا رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے. تو اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، وقت کافی زیادہ ہوتا جا رہا ہے پھر. جی چھری پہ پھونکنے وونکنے کی ضرورت نہیں ہے, بس چھری پر بسم اللہ اللہ پڑھیں اور نہیں نہیں پھونک کے نہیں دے دیں اس کو بس. اچھا جانور کو قبلہ رخ بھی کرنا چاہیے, تو قبلہ رخ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جانور کے پاؤں قبلے کی طرف ہوں, صحیح ہے نا, اس سے جو ذبح کرنے والا ہے وہ بھی قبلے کی طرف ہو جاتا ہے پھر. اور ایک بہت اہم بات جو کئی سالوں سے بتا رہا ہوں عمل نہیں ہوتا, کہ یاد رکھیے جب یہ جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو ایک بہت بڑی عبادت کا عمل ہو رہا ہے, ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا جا رہا ہے. اس وقت دنگا مستی ہنسی مذاق یہ محفل اس طرح کا یہ بالکل موقع نہیں ہے, اس میں لوگ اس کو ایک تماشا بنا کے میں نے دیکھا ہے کہ اچھل رہے ہیں کود رہے ہیں ہا ہا ہو ہو سیڑھیاں بج رہی ہیں, اس سے روکنا چاہیے. وہ ذکر اللہ کا موقع ہے, اس وقت ذکر کرے انسان اور یہ جذبہ کرے کہ اے اللہ یہ جانور میں تیرے نام پہ ذبح کر رہا ہوں, اگر تو کسی اور قربانی کا کہے گا تو وہ بھی قربانی کر دوں گا میں. تو عبادت کا وقت ہے, ذکر اذکار کا وقت ہے, درود شریف پڑھیں ذکر اذکار کریں, خاموش کھڑے رہیں, لیکن وہ ایسے اچھل کود ایک تماشا ہو رہا ہے جیسے, یہ بہت بری حرکت ہے, اس سے بچنا چاہیے. جو کر رہا ہو اس کو بھی بچانا چاہیے کہ بھائی یہ موقع نہیں ہے ہنسی مذاق کا, صحیح ہے نا. تو اس لیے جی دوڑا رہے ہیں جانور کو تکلیف دینا تو صحیح نہیں, اگر چلانے پھرانے میں تھوڑا بہت اس کو دوڑا لیا تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. جی کیا کہہ رہے ہیں بھائی, سجانا جائز ہے, کچھ چمک پٹیاں لگا دیں اس کی. ٹھیک ٹھیک ہے, پھر جو مسائل ہیں انشاءاللہ بقرعید میں کچھ صبح کے وقت جو رہ گئے ہیں وہ بیان کر دوں گا. الحمدللہ رب العالمین, انشاءاللہ والصلاۃ والسلام علی رسول کریم علیہ وسلم. ربنا آتنا